بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو درحقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا और मेहरबानी करने वाला है।
रेडियो तरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत है अब्बास सैयद और साथियों का सलाम कबूल फरमाए। अजीज सामीन, अभी आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे जनाब अली अरबाबी, जो सूरह निसा की आयत नंबर 150 से लेकर 152 तक की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे। अजीज सामीन, हमारी रात की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात शॉर्ट वेव में 49 मीटर बैंड मुताबिक 6175 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। रेडियो तरान के मुख्तलिफ प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाते हैं। इसी तरह वेबसाइट पर मौजूद आर्काइव में माजी में नशर किए गए मुख्तलिफ प्रोग्राम भी मौजूद हैं। आप जब चाहें हमारी वेबसाइट का विज़िट करके माजी के प्रोग्राम भी और ताज़ा तरीन प्रोग्राम भी, नीज ताज़ा तरीन ख़बरें भी वहाँ पर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है urdu.sahartv.ir। और अब पेश खिदमत है रात की नशरियात में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों की तफसील। सबसे पहले आलमी ख़बरें नशर होंगी, आलमी ख़बरें के बाद प्रोग्राम इस्लाम प्लस। अलबत्ता इस्लाम प्लस से पहले हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नशर करेंगे और आखिर में हस्बे मामूल दुआए इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फरजहु पेश की जाएगी। रेडियो तरान की उर्दू नशरियात में आलमी खबरों के साथ हाजिर खिदमत हैं। समात फरमाए आलमी खबरें। रेडियो तेहरान से आलमी खबरों के साथ हाजिर खिदमत हैं। पहले पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। सदर ईरान ने सकाफती तशख्स को ईरानी कौम का सरचश्मे इक्तदार करार दिया है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में अमरीकी सदर के बयान को हुकूमत की खारजा पॉलिसी की नाकामी का नतीजा करार दिया है। हिंदुस्तान की वजीर खजाना ने मौजूदा माली साल में मुल्क की तरक्की की शरह 7% रहने की उम्मीद जाहिर की है। इराक में सदर धड़े ने कहा है कि वह अपने मुल्क की आइंदा की हुकूमत में शामिल नहीं होगा। और गजा में फलस्तीन की मजाहमती ग्रोहों के मुश्तरका ऑपरेशनल रूम ने बैतुलमुकदस, गरब उर्दन और सन 48 के मकबूजा इलाकों के फलस्तीनियों से अपील की है कि वह सहूनियों के जराइम का मुंह तोड़ जवाब। समात फरमाइए तफसील से खबरें। इस्लामी जमहूरी ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी ने मुल्क के सकाफती ढांचे की इनकलाबी तामीर नौ की मंतिक से मुतालिक तश्कील पाने वाले कौमी इजलास में कहा है कि सकाफती यलगार का मसला कोई आज का नहीं है और यह मसला हमेशा पाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि सकाफती तशख्स ईरानी कौम का सरचश्मे इक्तदार है और ईरान बजात खुद अपनी सकाफत का हामिल है, जहां उसकी सकाफती पेशरफ्त भी जारी है। सदर ममलिकत ने कहा कि साइबर जंग के तूफान में मुस्तहकम सकाफती बुनियादों के हामिल मुल्क को ही कोई नहीं हिला पाता, और अगर बुनियादें मुस्तहकम हों और उनकी हिफाजत की जाए तो उसे इलेक्ट्रॉनिक तरक्की से भी तशवीश में मुबतला नहीं होना चाहिए, इसलिए कि रोज कोई न कोई मसला पेश आता रहता है और तशवीश इस वक्त पैदा होती है जब कौमी तशख्स को खतरात लाहक हो जाते हैं। मुल्क के सकाफती ढांचे की इनकलाबी तामीर नो की मंतिक से मुतालिक कौमी इजलास हफ्ते को ईरान के कौमी रेडियो टीवी के बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हॉल में तश्कील पाया। ईरान की खसूसी सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर ने बताया कि हालिया बलवा करने वाले अनासिर आम लोग नहीं थे। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक ईरान की खसूसी सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर जनरल हसन करमी ने कहा है कि हालिया बलवा करने वाले अनासिर आम अफराद नहीं थे, बल्कि वो तरबियत याफ्ता शहर पसंद थे जो 3 और 4 या ज्यादा अफराद के ग्रुप में हथियारों से लैस होकर मोटरसाइकिलों पर जाहिर होते थे और तकरीबी कार्रवाइयां अंजाम देते थे। انہوں نے بتایا کہ ان تربیت یافتہ بلوائیوں کے پاس پیٹرول اور دستی بموں سمیت انواع اقسام کے اسلحے ہوتے تھے جن کا وہ استعمال بھی کرتے رہے۔ انہوں نے اس طرح کہا کہ ہفتہ پولیس کے دوران سیکیورٹی کے خصوصی دستوں نے سڑکوں اور عام رستوں پر جا کر اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے ثابت کر دیا کہ وہ کس طرح سے لوگوں میں امن کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی اہلکار عوام کے خادم کی حیثیت سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ادھر ایران کے وزیر داخلہ احمد وحیدی نے بھی جمعے کے روز بتایا کہ بعض فتنہ پرور عناصر بیرون ملک تربیت حاصل کیے ہوئے تھے اور بعض شرپسندوں کے اکاؤنٹ میں مسلسل بیرون ملک سے پیسے بھی پہنچ رہے تھے۔ ایران میں مہسا امینی کی موت کے بہانے ایرانی قوم کی دشمن بیرونی طاقتوں نے کھلی مداخلت کرتے ہوئے اپنے زرخرید عناصر کے ذریعے ایران میں بلوا اور بدامنی پھیلانے کی بھرپور کوشش کی۔ ان کے ذرائع ابلاغ اور میڈیا نے بھی ایران کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا مہم چلائی۔ عمران خان نے پاکستان کے جوہری پروگرام کے بارے میں امریکی صدر کے بیان کو حکومت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی کا نتیجہ قرار دیا۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ امریکی صدر کن معلومات کی بنیاد پر ہماری جوہری صلاحیت کے بارے میں اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ملک کی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہنے کی وجہ سے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم دنیا کے محفوظ ترین نظاموں میں شامل ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ دنیا بھر میں جنگوں میں ملوث رہنے والے امریکہ کے برعکس پاکستان نے خاص طور سے جوہری صلاحیت حاصل کرنے کے بعد کب جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے اسی کے ساتھ شہباز شریف کی قیادت میں تادی حکومت پر بھی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر کے بیان سے بقول ان کے امپورٹڈ حکومت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام کسی بھی ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے۔ ہندوستان کی وزیر خزانہ نے موجودہ مالی سال میں ملک کی ترقی کی شرح 7% رہنے کی امید ظاہر کی ہے۔ ہندوستانی ایجنسی یو این آئی کے مطابق وزیر خزانہ ہندوستان کی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے واشنگٹن ڈی سی میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف اور بین الاقوامی مالیاتی کمیٹی آئی ایم سی کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ عالمی سطح پر ناسازگار حالات کے باوجود ہندوستانی معیشت پٹڑی پر رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ رواں مالی سال میں ہندوستان کی 7% ترقی کی شرح کی امید کی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ بیان ایسی حالت میں دیا کہ ہندوستان کے حزب اختلاف کے رہنما مرکزی حکومت پر ملک کی معیشت تباہ کرنے اور بے روزگاری بڑھانے کا الزام لگاتے ہیں۔ کانگریسی رہنما اور رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ مودی حکومت نے ملک کے نوجوانوں کو روزگار دینے کے نام پر صرف گمراہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے 2 کروڑ نوجوانوں کو روزگار دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن آج ملک کے نوجوان بے روزگاری اور بے بسی کا شکار ہیں اور حکومت نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ عراق میں صدر دھڑے نے کہا کہ وہ اپنے ملک کی آئندہ کی حکومت میں شامل نہیں ہوگا۔ عراق میں 1 سال کے پیچیدہ سیاسی بحران کے بعد آخر کار عراق کے پارلیمانی اراکین نے عبدالرطیف رشید کو صدر منتخب کر لیا اور انہوں نے محمد شیعہ السودانی کو کابینہ تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ سومریہ نیوز کی رپورٹ کے مطابق مقتدہ صدر کے قریبی ساتھی صالح محمد العراقی نے ایک بیان میں محمد شیعہ السودانی کو حکومت تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپے جانے پر مقتدہ صدر کے قریبی ساتھی محمد العراقی نے کہا کہ صدر گروپ حکومت میں شامل نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ عراقی اغیار کے کھلونا نہیں بنیں گے اور کرپٹ افراد قوم کا سرمایہ نہیں لوٹیں گے۔ واضح ہے عراق میں صدر دھڑے نے ایسی حالت میں کابینہ میں شامل نہ ہونے کا اعلان کیا ہے کہ محمد شیعہ السودانی کو شیعہ کوآرڈینیشن دھڑے سمیت اکثر سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے اور انہیں کابینہ کے اراکین کے انتخاب کے سلسلے میں ملک کی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ غزہ میں فلسطین کے مزاحمتی گروہوں کے مشترکہ آپریشنل روم نے بیت المقدس، غرب اردن اور سن 1948 کے مقبوضہ علاقوں کے فلسطینیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صہیونیوں کے جرائم کا منہ توڑ جواب دیں۔ العربی الجدید کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں فلسطین کے مزاحمتی گروہوں کے مشترکہ آپریشنل روم نے بیت المقدس، غربی اردن اور سن 1948 کے مقبوضہ علاقوں کے فلسطینیوں سے اپیل کی کہ وہ صہیونیوں کے جرائم کا غاصب صہیونی حکومت کو ایسا جواب دیں کہ وہ اس کے لیے درس عبرت بن جائے۔ غزہ میں فلسطین کے مزاحمتی گروہوں کے مشترکہ آپریشنل روم کے ایک ترجمان نے پریس کانفرنس میں اس بارے میں کہا ہے کہ غزہ میں فلسطین کی تحریکی مزاحمت بیت المقدس، مسجد الاقصی اور مقدس مقامات کے دفاع کے لیے ایک مستحکم قلعہ اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہے، اور وہ فلسطینی شہداء کے خون اور فلسطینی قیدیوں سے وفاداری کرتی رہے گی۔ اس ترجمان نے غربی اردن، بیت المقدس اور تمام فلسطینی علاقوں میں فلسطینی مجاہدین کی دلیرانہ کارروائیوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین کی تحریک استقامت بیت المقدس اور فلسطین کی حمایت میں ہمیشہ تیار اور آمادہ ہے۔ غزہ میں فلسطین کے مزاحمتی گروہوں کے مشترکہ آپریشنل روم کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں اسی طرح اس بات کا بھی اعلان کیا کہ مسجد الاقصی کو کوئی نقصان پہنچا یا بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقوں میں فلسطینیوں کے خلاف صہیونیوں کے جرائم میں تیزی آئی اور بے بنیاد بہانوں سے فلسطینیوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی جاری رہی تو غاصب صہیونی حکومت اپنے زوال کی آخری حد تک پہنچا دی جائے گی۔ مقبوضہ بیت المقدس اور اس کے اطراف کے علاقوں کا غاصب صہیونی حکومت نے گزشتہ ہفتے سے محاصرہ کر رکھا ہے، جس میں شافات کیمپ بھی شامل ہے۔ فلسطین سے یہ بھی خبر ملی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے غرب اردن کے مرکزی علاقے رام اللہ میں ایک فلسطینی کو شہید کر دیا ہے۔ شام کی فوج نے ایک جھڑپ کے دوران متعدد داعشی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ سانا نیوز ایجنسی کے مطابق شام کی فوج اور سیکیورٹی فوج کی صوبہ درا میں مشترکہ کارروائی کے دوران داعش سے وابستہ متعدد دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ اس دوران داعش کے دو سرغنے ایوب فاضل جباوی عرف ابو مجاہد اور اہم فیصل الحلقی کو ہلاک کر دیا گیا۔ باخبر ذرائع کے مطابق فوج کی کارروائی بدستور جاری ہے اور داعش دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ جاسم شہر میں جہاں جھڑپیں ہوئی تھیں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ داعشی عناصر کے مقابلے کے لیے دوسرے علاقوں سے بھی اضافی افواج کو بلا لیا گیا ہے۔ یاد رہے داعش کی نام نہاد حکومت کا خاتمہ سن 2018 میں ہو چکا تھا، لیکن اس گروہ کی باقیات اب بھی چھوٹے گروہوں کی شکل میں وقفے وقفے سے عام شہریوں اور فوج کے کارکنوں کو نشانہ بناتی رہتی ہیں۔ اس گروہ کو اب بھی امریکہ اور اس کی پٹھو حکومتوں کی حمایت حاصل ہے۔ امریکہ ریاض کو نئے ہتھیار دینے سے ہاتھ کھینچ سکتا ہے۔ سی این این سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی سینیٹر ریس کونز نے بتایا ہے کہ اس بات کا پورا امکان ہے کہ جو بائیڈن سعودی عرب کی جانب سے ہتھیاروں کی خریداری پر پابندی عائد کر دیں۔ ڈیموکریٹ پارٹی سے وابستہ سینیٹر کرس مورفی نے بھی سعودی عرب کو دیے جانے والے ہتھیاروں پر پابندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ سعودی عرب کو ان 280 فضائی دفاعی سسٹم سے محروم کر دے جو ریاض کو دیے جانے والے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بھی جمعرات کو دعویٰ کیا کہ تیل کی قیمت کم نہ ہونے پر مبنی اوپیک پلس کے فیصلوں میں سعودی عرب کا مرکزی کردار ہے، لہذا واشنگٹن ریاض کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرے گا۔ واضح ہے اوپیک پلس کے رکن ممالک نے کچھ عرصہ قبل پیداوار سے روزانہ 20 لاکھ بیرل تیل کم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد کئی امریکی اعلی عہدیداروں نے وائٹ ہاؤس سے سعودی عرب اور امارات سے امریکی فوجیوں کے انخلا کا مطالبہ کر دیا۔ وائٹ ہاؤس نے دعویٰ کیا ہے کہ اوپیک پلس کا فیصلہ روسی فوج کے آپریشن کی کھلی حمایت کے مترادف ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیر سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے دامن قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں۔ سرکار نے نواز ہے اوقات سے سوا، سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں۔ عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں۔ عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا،
عزیز سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس۔ اسلام پلس کے بعد ہم دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نشر کریں گے۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
عدل کا لازمہ تمام موجودات کا ایک ہونا نہیں ہے؟ مخلوقات کے درمیان تکوینی اختلافات کس طرح عدل اور حکمت الہی سے سازگار ہیں؟
عدل الہی کی بحث میں جو ایک چیز سامنے پیش آتی ہے وہ یہی ہے جو سوال کیا گیا ہے کہ اگر اللہ عادل ہے، اللہ حکیم ہے، تو پھر اس کی مخلوقات میں یہ فرق کیوں پایا جاتا ہے؟ مثلا کالے گورے کا فرق ہے یا قد و قامت میں فرق ہے، بہت سے فرق ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں پائے جاتے ہیں، اللہ عادل ہے تو ایسا کیوں پیش آتا ہے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے، کیا اس سے اللہ کا معاذ اللہ غیر عادل ہونا لازم نہیں آتا؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اللہ عدل کے آخری درجے پہ فائز ہے، انتہائی درجے پہ، اور اس کے یہاں حکمت بھی پائی جاتی ہے اور اللہ کے یہاں مساوات بھی پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے سلسلے میں ظلم سے کام لیتا ہو، تبعیض سے کام لیتا ہو، ناانصافی سے کام لیتا ہو، نہیں، اللہ ذرہ برابر بھی اپنی مخلوقات پہ ظلم نہیں کرتا ہے اور اس کی حکمت بھی اعلیٰ درجے کی حکمت ہے، تمام اس کے کام حکیمانہ ہوتے ہیں، یہ پوری کائنات اس کی حکمت کی بنیاد پہ، ہماری تخلیق بھی عدل کے ہمراہ اس کی حکمت کے ساتھ ساتھ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اللہ کسی کی صلاحیتوں کو نظر انداز نہیں کرتا، جس کی جیسی صلاحیت ہوتی ہے اس کے ساتھ اللہ کا ویسا ہی برتاؤ ہوتا ہے، اس کی ظرفیت کے مطابق، اس کی استعداد کے مطابق۔ چونکہ عدل کے معنی ہر جگہ مساوات کے نہیں ہیں، بلکہ عدل اس بات کا نام ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے، جس کا جیسا کام ہے اس کو ویسی مزدوری ملنی چاہیے، جس کے جیسی محنت ہے اس کو ویسا اس کا پھل ملنا چاہیے۔ تو اللہ کے عادل ہونے کا مطلب یا حکیم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی ظرفیت یا کسی کی استعداد یا کسی میں جو گٹس پائے جاتے ہیں اس کو فراموش کرتا ہو، نہیں، وہ مد نظر رکھتا ہے ہر انسان کے ساتھ، اسی کے اعتبار سے اللہ کا برتاؤ ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کی عدالت اور حکمت میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ جو مخلوقات میں فرق پایا جاتا ہے ان کی ظرفیت کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر دریا میں بہت سا پانی موجود ہے، دریا سے بہت سا پانی ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ظرف چھوٹا ہو، مثلا ایک پیمانہ ہے جس میں ایک کلو پانی آ سکتا ہے، ہم اسے دریا میں ڈبوئیں تو اس میں ایک ہی کلو پانی آئے گا، اور اگر ہم 10 کلو کا ایک پیمانہ لیں، 10 کلو کا ایک برتن لیں اور دریا میں ڈبوئیں تو اس میں 10 کلو پانی آئے گا۔ تو ایک برتن میں اگر 10 کلو پانی ہمارے سامنے لایا جائے اور دوسرے برتن میں 1 کلو پانی سامنے لایا جائے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں دریا کا قصور ہے۔ دریا فیاض ہے، اس کے فیض میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اس ظرف اور اس برتن کی ظرفیت میں کمی ہے کہ اس سے زیادہ پانی اس برتن کو دریا دے ہی نہیں سکتا تھا۔ جس میں 10 کلو کی ظرفیت تھی، 10 لیٹر کی ظرفیت تھی، اسے دریا نے 10 لیٹر پانی دیا ہے، اور جس میں 1 کلو کی ظرفیت پائی جاتی تھی اسے اللہ نے 1 کلو یا اس سمندر نے 1 کلو پانی دیا۔ اسی طرح سے انسانوں کی اپنی ذاتی ظرفیت ہوتی ہے، جس کی جیسی ظرفیت ہوتی ہے اسی کے مطابق اسے تخلیق کیا جاتا ہے، جیسے حالات ہوتے ہیں اس آدمی کے، جیسے اس کے شرائط ہوتے ہیں، جیسے کیفیات ہوتے ہیں، ان سب کو اللہ مد نظر قرار دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی عدالت پہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، وہ فیاض مطلق ہے، اس کا فیض سب کے لیے مساوی ہے، لیکن انسانوں کی اپنی ظرفیت، اپنی قابلیت میں فرق پایا جاتا ہے، اس لیے ہمیں تخلیق میں بھی فرق محسوس ہوتا ہے۔ یہ اعتراضات جو پیش آتے ہیں، ان اعتراضات کی وجہ ہماری جہالت ہے، اللہ کی خلقت میں غور و فکر نہ کرنا ہے، تمام مقدمات پہ ہمیں نظر کرنی چاہیے، اس کے بعد ہمیں عالم ہستی کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو ملاحظہ کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے اشکالات کو سمجھنا چاہیے غور و فکر کی روشنی میں۔ اس کا جواب آپ قرآن سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، دین سے بھی، اور اپنی عقل سے بھی۔
اگر قرآن معجزہ ہے اور کلام حق ہے تو قرآن کی تفسیر کرنے والوں کی باتوں میں تضاد کیوں پایا جاتا ہے؟ کیا اس سے قرآن کی حقانیت پر حرف نہیں آتا؟
ماشاء اللہ، یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جب قرآن کریم معجزہ ہے تو پھر اس کے اندر تفسیریں الگ الگ کیوں ہو جاتی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنے بھی مفاہیم ہیں، جتنے بھی معنی ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی مفاہیم ہیں، جتنے بھی معنی ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا ہے، کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ لیکن اختلاف تفسیر کرتے وقت تین چیزوں میں پایا جا سکتا ہے، اور وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ مثال کے طور پہ متن قرآن میں، قرآن کے کلمات، قرآن کے الفاظ کے معنی میں فرق ہو سکتا ہے، یا مثال کے طور پر مفسر کی معلومات، مفسر کی شخصیت میں، مفسر کے عقائد کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، اور تیسرے نزول آیات کا موقع کیا تھا، آیت کے نازل ہونے کی موقعیت کیا تھی۔ دیکھیے، یہ بات جرأت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جتنی تفسیریں، جتنی شرح قرآن کریم کی ہوئی ہے، اتنی کسی کتاب کی نہیں ہوئی ہے۔ 1400 سال سے لے کر آج تک ہزاروں زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا، اس کی تفسیر ہو چکی۔ لہذا قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کی شرح، اور قرآن کریم کا یہ سمجھانا، یہ ترجمہ کرنا، یہ اس وجہ سے تھوڑا اختلاف کا حامل ہو گیا، چونکہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان میں بہت سے معنی پائے جاتے ہیں۔ ممکن ہے ایک کلمے کی، ایک جملے کی ترکیب ایسی ہو کہ مفسر اس کے ایک معنی نہ نکال سکتا ہو، بلکہ اس کے بہت سے معنی نکالے جا سکتے ہوں۔ اس مفسر نے الگ اس کا ترجمہ کر دیا، اس مفسر نے اس کا الگ معنی نکال لیا۔ پھر دوسرے یہ کہ مفسر کے عقائد کی وجہ سے، مفسر نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے اس متن کا ترجمہ کر دیا، جو سنی تھے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، جو شیعہ تھے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اور جو کسی دوسرے مذہب سے، مسلک سے تعلق رکھتے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے۔ تو مفسر کی شخصیت کے اعتبار سے بھی تفسیر میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ کلمے کے اعتبار سے، اس لیے کہ ایک کلمے کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ واللیل اذا عسعس، تو اب یہاں لفظ عسعس کے دو معنی ہیں، اقبلا بھی ہیں، ادبرا بھی ہیں، آگے بڑھنے کے بھی اس کے معنی ہے، پیچھے ہٹنے کے بھی اس کے معنی ہے۔ رات کی قسم کہ جب وہ آگے بڑھ گئی، رات کی قسم کہ جب وہ پیچھے ہٹ گئی، یا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ قروء کے یہاں حیض کے معنی بھی ہیں اور پاکی کے معنی بھی ہیں، دو معنی ہو گئے ہیں۔ اب ایک مفسر اس کو اس معنی میں استعمال کر سکتا ہے، اور ایک مفسر اس کو اس معنی میں استعمال کر سکتا ہے۔ یا دوسرے لفظ ہیں وثیابک فطہر، یہاں ثیاب کے معنی لباس کے ہیں، لیکن ایک لباس حقیقی بھی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور اگر اس کو مجازن معنی مراد لیں تو پھر قلب کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، نفس کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، عمل کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اسی طریقے سے یہ جو بے اس میں استعمال ہوئی ہے، تو اس با کو بعض ٹکڑوں ٹکڑوں کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کو تاکید کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ کے 70-70 معنی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے مفسر کے معنی حاصل کرنے میں اور معنی لینے میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔
روایات میں آیا ہے کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس وقت ظہور فرمائیں گے جب ظلم و ستم اپنے عروج پر ہوگا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ ظلم اور گناہ کرنے ہوں گے تاکہ ظہور کا زمانہ نزدیک ہو سکے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں اس سوال کے جواب سے پہلے میں اصل روایت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اصل روایت یہ ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص حکومت نہ کرے جس کا نام میرا نام ہوگا، اور وہ یملا الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا، وہ اس طریقے سے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور دوسری روایت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا اگر قیامت آنے میں ایک دن بھی باقی رہے گا تب بھی اللہ میری نسل سے ایک امام کو بھیجے گا جو دنیا کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و ستم سے پور ہوگی۔ دیکھیے، اس حدیث کے بہت سے لوگ غلط معنی کرتے ہیں۔ وہ معنی یہ کرتے ہیں چونکہ امام زمانہ کا ظہور مشروط ہے اس بات سے کہ دنیا میں ظلم و ستم زیادہ ہو، جب تک ظلم و ستم سے یہ دنیا بھرے گی نہیں، جب تک ظلم و ستم سے یہ دنیا پر نہیں ہوگی تب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا۔ دیکھیں، میں اس سلسلے میں عرض کروں، ایسا نہیں ہے۔ حدیث کے یہ معنی کرنا انتہائی رقاقت اور ضلالت کی علامت ہے اور یہ خلاف مزاج اسلام ہے، چونکہ روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، دنیا ظالم اور جابر سے نہیں بھری ہوئی ہوگی۔ دونوں میں دیکھیے فرق ہے، ایک ہے ظلم، ایک ہے ظالم۔ ظالم شخص کا نام ہے، ظلم اس کے فعل کا اور اس کی صفت کا نام ہے۔ تو روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، ظالموں سے بھری ہوئی نہیں ہوگی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بادشاہ اتنے قسم کے ظلم کو انجام دیتا ہے کہ پوری دنیا پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ غاصب بھی ہوتا ہے، وہ چور بھی ہوتا ہے، وہ فراڈ بھی ہوتا ہے، وہ لوگوں کی آزادی کو بھی سلب کر لیتا ہے۔ ہے ایک ہی آدمی، لیکن طرح طرح کے ظلم کے ذریعے سے وہ عوام کو پریشان کرتا ہے، اور جب اس کا ظلم غالب آ جاتا ہے تو کلام عرب میں کہتے ہیں کہ یہ ملک ظلم و جور سے بھر چکا ہے۔ لہٰذا اس حدیث کے معنی یہ ہوئے کہ ظالمین کی، فاسقین کی اور جائرین کی اکثریت نہیں ہوگی بلکہ ظلم کی زیادتی ہوگی، اور اسی زمانے میں کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے جو اللہ والے ہوں گے، جو اپنے آپ کو ظہور امام زمان کے لیے آمادہ کیے ہوئے ہوں گے۔ لہٰذا ہم سب کا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو امام زمانہ کے ظہور کے منتظر ہیں، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کیے ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں میں ہم شامل ہوں جو ظالم و فاسق و فاجر ہیں۔
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔
خداوند متعال نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ اگر اس کی خلقت کسی مقصد کے تحت ہوئی تو پھر اکثر افراد اس مقصد سے دور کیوں ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ اس میں پہلے یہ ہے کہ ہم مشخص کریں کہ خلقت کا ہدف کیا ہے۔ اگر ہم نے یہ مشخص کر لیا کہ خلقت کا ہدف کیا ہے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ جو ہے اس ہدف خلقت سے دور ہیں یا دور نہیں ہیں۔ دیکھیے قرآن میں مختلف ہدف بیان کیا گیا ہے. پہلا ایک ہدف بیان کیا ہے کہ امتحان آزمائش. هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا. اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا اور اس کا عرش جو ہے وہ اس کا تخت قدرت جو ہے پانی پر ہے. ليبلوكم ايكم احسن عملا, تاکہ امتحان کرے کہ تم عمل کے اعتبار سے کیسے ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خلقت زمین و آسمان کا رابطہ کیا ہے آزمائش سے. ایک طرف خلقت ہے, ایک طرف آزمائش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان کو پیدا کرے, اور انسان کو پیدا کس لیے کیا ہے, تاکہ یہ دیکھا جائے کہ امتحان عمل میں کون کیسا ہے, کون اچھے عمل انجام دے سکتا ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقدمہ خلقت زمین و آسمان یہ مقدمہ ہے کس چیز کا, انسان کی خلقت کا, اور انسان کو پیدا کیا تو امتحان کے لیے. تو جب امتحان کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو مختار ہونا چاہیے, اس لیے کہ جب تک انسان مختار نہیں ہوگا اس وقت تک وہ امتحان نہیں دے سکتا, کسی مجبور سے مواخذہ نہیں ہوگا. اگر مجبور ہے انسان تو وہ امتحان میں اس کو امتحان نہیں کہیں گے, مجبور ہے. امتحان کے لیے ضروری ہے کہ انسان مختار ہو, دو راستے پہ کھڑا ہو, دو راہے پر وہ انتخاب کرے, رحمان کا راستہ, صراط مستقیم کا راستہ, یا جو ہے وہ شیطان کا راستہ. بس انسان کو مختار ہونا ضروری ہے. دوسری جگہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں نے بندوں کو پیدا کیا عبودیت اور بندگی کے لیے. تو پہلا ہدف جو بیان کیا ہے وہ امتحان کے لیے. جب انسان کو امتحان دینا ہے, امتحان کے مرحلے میں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دو راستے ہیں, ایک سیدھا راستہ ہے اور ایک کج راستہ ہے, ٹیڑھا راستہ ہے. ایک صراط مستقیم ہے, ایک غیر صراط مستقیم ہے. تو جب انسان امتحان کی منزل میں دو راہ پر کھڑا ہوگا تو اب اس کو اختیار ہے, یا صراط مستقیم کی طرف آ جائے یعنی عبودیت اور بندگی کی طرف آ جائے, یا اس سے ہٹ جائے. انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. تو پہلا جو ہدف اللہ نے بیان کیا وہ مقدمہ ہے دوسرے ہدف کے لیے. امتحان کے لیے پیدا کیا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ امتحان اگر انسان صحیح امتحان دے گا تو وہ کہاں تک پہنچے گا, وہ بندگی تک پہنچے گا, عبودیت تک پہنچے گا. ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم, یعنی میری عبادت کرو, میری بندگی کرو, یہی صراط مستقیم ہے, یہی سیدھا راستہ, یعنی تمہیں امتحان میں سیدھے راستے پر آنا ہے. اور اللہ نے کہا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. تو دوسرا ہدف بندگی ہے. تیسرا ہدف اللہ نے جو بیان کیا وہ یہ کہ تاکہ انسان اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل کر سکے. تو پہلا لِيَبْلُوَكُمْ, امتحان کے لیے اللہ نے پیدا کیا پہلا ہدف. دوسرا ہدف جو پہلا ہدف مقدمہ ہے دوسرے کا, وہ عبودیت اور بندگی کے لیے. اور جب بندگی انسان کرے گا, جب بندگی انسان کرے گا تو پہنچے گا کہاں, بہشت تک. جب بہشت تک پہنچ جائے گا تو یہی انسان جو ہے رحمت واسع الہیہ سے مستفید ہوگا, فائدہ بہرہ مند ہوگا. اب جب ہم نے یہ مشخص کر لیا ہے کہ رحمت جو ہے وہ ہدف نہائی ہے انسان کا, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا واقعاً اکثر لوگ جو ہے اس ہدف سے دور ہیں یا دور نہیں ہیں. اللہ کی دو رحمتیں, ایک رحمت واسعہ عامہ ہے جس سے سب لوگ استفادہ کرتے ہیں, لیکن وہ رحمت خاصہ جو بہشت میں جا کے آنے والی ہے وہ وہی اس شخص جو ہے اس ہدف تک پہنچ سکتا ہے جو امتحان کے مرحلے میں کامیاب ہو, بندگی کے مرحلے میں آ جائے, وہی رحمت وہ ہمیشہ والی رحمت سے وہی استفادہ کر سکتا ہے اور وہی بہشت میں جا سکتا ہے.
قرآن شادی کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ کیا انسان کے اوپر غیر شادی شدہ مرد اور خواتین کے مقابلے میں کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے؟ کیا شادی نہ کرنے کے لیے غریبی یا پڑھائی وغیرہ ایک معقول عذر ہو سکتا ہے؟
جی بہت ہی عمدہ سوال ہے، اور خاص کر آج کے معاشرے میں جہاں سن ازدواج اور شادی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیے اس سلسلے میں قرآن نے سب سے پہلے شادی کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ فرمایا. یہاں پہ میں ایک آیت شریفہ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے، جس میں اللہ رحمان کی صفت ہے اللہ کی ایک، اور اس کے جو خاص بندے ہیں ان بندوں کی ایک خواہش جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یعنی ان کی ایک دعا جو ہے وہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک اور اچھی بیوی کا تقاضا کرتے ہیں، اچھے ازدواج کا تقاضا کرتے ہیں اور اچھی ذریت کا تقاضا کرتے ہیں. لہذا پیاری یعنی ایک اچھی بیوی اور اچھے بچوں کا تقاضا کرنا اللہ تعالیٰ سے، یہ خود اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ شادی کتنی اہم چیز ہے. اور رہی بات اس کی کہ اس کے علاوہ ہمارے جو غیر شادی شدہ افراد ہیں جن کا سن روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، ان کی تئیں کیا ذمہ داری بنتی ہے دوسرے افراد کی؟ دیکھیں قرآن نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، جہاں پہ قرآن اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ نوجوانوں کو شادی کرنی چاہے، ان کو ازدواجی اس رشتے سے منسلک ہونا چاہے، وہیں پہ یہ بھی کہتا ہے قرآن کہ جو لوگ دوسرے ہیں، دوسرے جوان ہیں اور تیار ہیں اور ان کی تیاری ہے، آمادگی ہے ازدواج کے لیے، ان کا بھی نکاح کراؤ. جیسے قرآن میں آئے سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں، وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. قرآن کہتا ہے کہ جو جوان لڑکیاں، جو جوان لڑکے، اسی طرح سے جو غلام ہیں، جوان ہیں، ان کا بھی نکاح کراؤ، ان کا بھی نکاح کراؤ. اگر وہ فقیر ہوں گے، اور ان کی شرط یہ ہے کہ وہ صالح ہو اور دیندار ہے، متدین ہیں، ان کا بھی نکاح کراؤ. اگر وہ غریب ہیں تو ان کی غربت اس بات کا سبب نہیں بن سکتی، چونکہ خدا اپنے فضل سے ان کو مالا مال کر دے گا. لہذا ان کی شادی اگر کرائیں گے تو خدا خود وعدہ دیتا ہے کہ میں ان کو غنی کر دوں گا، میں ان کو بے نیاز کر دوں گا دوسری چیزوں سے. اور یہ سب سے بڑی ایک چیز ہے کہ انسان بہانہ بناتا ہے کہ میں تو فقیر ہوں، میں غریب ہوں. یا آج کل جو زیادہ تر جو نوجوان اور جوان ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ اس بات کا بہانہ بناتے ہیں، ہمارے پاس نوکری نہیں ہے یا ابھی ہماری پڑھائی چل رہی ہے. نہیں، اسلام اس بات کو نہیں دیکھتا. اسلام اس چیز کو دیکھتا ہے، اگر تو اور تیرے اندر یہ صلاحیت ہے اور تیاری ہے اور اس چیز کا تقاضا تیری طبیعت کر رہی ہے اور معاشرے میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ تیرا نکاح ہو، تو نکاح کر. تو اس بات کو نہ دیکھ کہ تیرے پاس مال نہیں ہے، ثروت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں اس بات کا وعدہ دیا ہے کہ میں تجھے اپنے فضل سے مالا مال کر دوں گا، بے نیاز کر دوں گا، تو یہ بہانے بنی اسرائیلی بہانے ہیں اور کوئی بہانہ نہیں ہے. یہ غربیوں نے اور سیکولر معاشرے نے ہمارے مذہبی جوانوں کے ذہنوں میں کچھ توہمات پیدا کیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسلامی اصول اور اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. لہذا اسلامی سوسائٹی اور ایک اسلامی معاشرے کو اگر وجود میں لانا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جوان جو تیار ہے شادی کے رشتے میں منسلک ہونا چاہتے ہیں، دوسرے لوگوں کو جن کے پاس ثروت ہے، جو یہ کام کر سکتے ہیں، جو سوشل لیول پہ کام کرتے ہیں، وہ آ کے ان جوانوں کی شادی کرا دیں.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
راہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجب يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.